إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بكل محدثة بدعة بكل بدعة ضلالة بكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بقول يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرات سامعین بھائیو بزرگو اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت مشکل یہ درپیش ہے کہ آپ کا یہ جاگنے کا ٹائم ہے اور ہم کراچی والوں کا سونے کا ٹائم ہے اور موضوع بھی بعض پہلوؤں سے خاصا دقیق ہے لیکن آسان پیرائے میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العزت سے استدعا ہے کہ وہ درست باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم کو صحیح فہم عطا فرما دے حقیقت یہ ہے کہ دین اور چیز ہے اور دین کا فہم اور چیز ہے اکثر لوگوں کو دین برائے نام حاصل ہے اور دین کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ بھی موجود ہے مگر فہم دین مفقود ہے فہم دین موجود نہیں اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا من یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کا فہم دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے، صرف دین کا نام نہیں اور صرف دین کے ساتھ جذباتی لگاؤ نہیں بلکہ دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور یہ فہم در حقیقت سب سے بڑی نعمت ہے کہ کسی کو دین کا صحیح فہم حاصل ہو جائے اور دین کی سمجھ صحیح معنی میں آ جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ورنہ دین کے ساتھ ایک جذباتی تعلق اور محض ایک شعار کی حد تک لگاؤ، یہ کچھ بھی نہیں اور کوئی اس کی فضیلت نہیں. اصل چیز دین کا صحیح فہم اور دین کی صحیح سمجھ. تو صحیح فہم ہی کی دعا کرنی چاہیے. اور بحمد اللہ ہم عہد الحدیث کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع سلف صالحین یعنی صحابہ کرام، تابعین عظام اور ائمہ اہل السنہ کے فہم کی روشنی، اور یہ بڑا ہی بہترین اور پاکیزہ منہج ہے اور اسی کی دعوت ہم دینا چاہتے ہیں. جو آج کا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی باتیں، بڑا ایک حساس موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل بہت سی جھوٹی حدیثیں منظر عام پر آتی ہیں اور خاص طور پہ جب سے یہ موبائل فون عام ہوئے ہیں اور موبائلوں پر میسج لوگ بھیجتے ہیں تو اکثر و بیشتر جھوٹی حدیثیں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور بیان ہوتی ہیں، نہ ان کی کوئی سند ہے نہ کوئی حوالہ ہے، بس ایک ہی بات لوگ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان. اسی طرح ہم شہروں میں آویزاں مختلف بینر دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، محرم کے دنوں میں بینر بہت سے آویزاں ہوتے ہیں اور ان میں بہت سی حدیثیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور اہل بیت کی فضیلت مرقوم ہوتی ہیں اور وہ ساری کی ساری موضوع ہوتی اور جھوٹی ہوتی. اسی طرح لوگ بتاتے ہیں کہ میڈیا پر بعض اوقات سکرین پر احادیث لکھی آتی ہیں اور ان کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ہوتی اور وہ موضوع ہوتی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ لوگ یہ جسارت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا. ایک چھوٹا سا پوسٹر ہم دیکھتے ہیں، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ کر تو دیکھ، اپنے فضل و عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا. اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی، وہ کافی لمبا ایک پوسٹر. اللہ تعالی نے فرمایا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہونی چاہیے لیکن قرآن پاک میں کہیں نہیں. اچھا، یہ بات بھی خلاف عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کرنا کہ اپنی رحمت کی اور اپنے عطا کی حد نہ کر دوں تو کہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی عطا محدود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین محدود ہے؟ اس کی رحمت محدود ہے؟ اس کی تحدید ہو سکتی ہے؟ کسی بندے کے لیے خالق کائنات کی رحمت ساری کی ساری سمٹ سکتی ہے؟ یعنی کتنی خلاف عقیدہ بات. ربنا بسعت کل شیء رحمت و علم. فرشتوں کی دعا ہے قرآن میں کہ اللہ تو وسیع ہے ہر شے پر باعتبار علم کے اور باعتبار رحمت کے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جہاں جہاں تک علم پہنچتا ہے وہاں وہاں تک رحمت پہنچتی ہے. اور اس کا علم لا محدود ہے, رحمت بھی لا محدود ہے. رحمت کی حد نہ کر دوں, عطا کی حد نہ کر دوں, یہ بات خلاف عقیدہ. میرے دوست اور بھائی, انتہائی بھیانک یہ گناہ ہے کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتیں منسوب کریں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا, اللہ تعالی نے یہ فرمایا, حالانکہ نہ وہ بات قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے. بغیر علم کے, بغیر تحقیق کے, بغیر شعور کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کو باتیں منسوب کریں, بڑی یہ بھیانک بات ہے, بڑی خطرناک بات ہے. اس کا انجام انتہائی بھیانک ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف یا پیغمبر علیہ السلام کی طرف کوئی جھوٹی بات اگر منسوب کی جائے تو یہ گناہ شرک سے بڑا گناہ ہے. اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں. یہ انسان بھی کسی معافی کا مستحق نہیں. لہذا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے تعلق سے بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے, بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کوئی میسج آئے اسے آگے ہم نے فارورڈ کر دیا یہ سوچ کر کہ یہ حدیث ہے, حالانکہ وہ جھوٹی حدیث ہے. گویا اس گناہ میں آپ بھی شریک ہو اور کسی تحقیق کے بغیر وہ میسج آگے بھیج دیا, ایک کو بھیجا, دس کو بھیجا. اس طرح اس جھوٹی بات کو عام کرنا, اس کی تشہیر اور پیغمبر اسلام کی طرف منسوب کرنا, اس میں آپ بھی شامل ہو. پیغمبر اسلام کی حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ جب ہم یہ بات کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا, کیونکہ رسول کی بات اللہ کی بات ہے. فرمودہ رسول اللہ کا فرمودہ ہے, اللہ پاک کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دین کے معاملے میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا, اس کی ہر بات وحی الہی. تو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, اس کا معنی یہ کہ اللہ نے یہ فرمایا. اللہ کے رسول کی طرف کوئی بات منسوب کرنا, اس کا معنی اللہ کی طرف منسوب کرنا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان, ہر عمل, ہر سنت در حقیقت وحی الہی. اللہ پاک کا فرمان ہے, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ وحی اترتی ہے تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجیے. پیغمبر علیہ السلام نزول وحی کے وقت ساتھ خود بھی پڑھتے کہ کہیں بھول نہ جاؤ. اللہ پر فرمایا کہ نہیں, آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ خاموشی سے سنیں. اس وحی کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارا کام ہے, آپ کی زبان سے پڑھوانا ہمارا کام ہے, اور اس کے بعد اس کی تفسیر, اس کا بیان, اس کی تشریح, وہ بھی ہماری ذمہ داری. قرآن کا بیان, قرآن کی تشریح در حقیقت وہی حدیث اور وہ خالق کائنات کی وحی. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ یہ قرآن کی تفسیر ہے اور اللہ کی طرف سے اترے. اللہ پاک کا فرمان ہے, کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ قرآن ہے جس کی آیتیں محکم ہیں اور پھر ان آیتوں کی تفسیر کی گئی,
ان آیتوں کی تفصیل کی گئی، وہ تفصیل بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی وحی الہی ہے اور حدیث رسول بھی وحی الہی ہے، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور قرآن کا بیان، قرآن کی تفسیر یہ بھی اللہ کی وحی ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بیان قرآن، قرآن اس وقت تک سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک پیغمبر اسلام کی حدیث سامنے نہ ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ جملہ ذرا غلط ہے، کہ قرآن حدیث کا محتاج ہے. یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. قرآن اللہ کی صفت اور اللہ کی صفت محتاج نہیں. یوں کہو کہ قرآن کا فہم حدیث رسول کا محتاج، وہ فہم ہمارا اپنا ہے. ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمارے سامنے پیغمبر اسلام کی حدیث نہیں ہوگی. اس پر بے تحاشا مثالیں دے سکتا ہوں مگر یہ ہمارا موضوع نہیں. جیسے قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعے کی ندا ہو، جمعے کی ندا پکاری جائے تو لبکو اللہ کے ذکر کی طرف. اب قرآن کو سامنے رکھ کر جمعے کی ندا کی کوئی تفسیر کر کے دکھا. اذان کا بیان قرآن میں نہیں ہے، اذان کا بیان پیغمبر اسلام کی حدیث. تو جمعے کی ندا کی تفسیر قرآن سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک حدیث مصطفیٰ سامنے نہیں ہو. تو فہم قرآن کے لیے ہم محتاج ہیں پیغمبر اسلام کی حدیث دی. یہ حدیث رسول کی اہمیت. محدثین کا نظام کیا ہے؟ کسی بھی حدیث کی صحت کے ثبوت کے لیے، کیونکہ حدیث کا معاملہ معمولی نہیں. ہم آگے بتائیں گے کہ پیغمبر اسلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کا کیا بھیانک انجام ہے، یہ کتنا خطرناک اقدام ہے، یہ آگے بتائیں گے. لیکن سر دست یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ محدثین سلف صالحین کسی بھی حدیث کے ثبوت کے لیے کتنا کڑا نظام بناتے ہیں، کتنی شرطیں عائد کرتے ہیں. مثلا کسی حدیث کی صحت کو ثابت کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والا حافظ ہو، ضابط ہو، بھولنے والا نہ ہو، اس کا حافظہ پختہ ہو، اس کا ضبط و اتقان انتہائی مضبوط ہو، اس کے ذہن میں دماغ میں بھول نہ ہو، نسیان نہ ہو. نسیان اگر دو چار بار ثابت ہو گیا اس کی حدیث قابل قبول نہیں، اس کو ضبط اور حفظ بولتے ہیں. اچھا، ضبط اور حفظ بہت سے لوگوں کے پاس ہے، لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ حافظ اور ضابط ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عادل ہو. عادل، عادل کا معنی مسلم، صحیح العقیدہ، اس کے عقیدے میں کوئی انحراف نہ ہو. اور عادل کا معنی متقی ہو، صاحب تقویٰ ہو. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کی تعریفیں بہت سی ہیں، تقویٰ کے معنی بہت سے ہیں، لیکن محدثین کی اصطلاح میں تقویٰ کی تفسیر میں تین شرطیں. ایک شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو، راوی حدیث ایسا ہو کہ اس سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد نہ ہوا ہو، یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر صغیرہ گناہ اس سے ہو جائے تو اس پر اصرار نہ ہو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ ہو. اور تیسری شرط یہ تقویٰ کی محدثین کی اصطلاح کہ وہ مروت کو توڑنے والے امور کا بھی خیال رکھے، ایسا کام نہ کرے جو اس کی مروت کو ثابت کرے. امور مروت کیا ہوتا ہے؟ امور مروت یہ ہوتے ہیں کہ ایک کام اس کو شریعت نے حرام نہیں کہا، اس کو شریعت نے حرام نہیں کہا، لیکن مروت معاشرے میں اس کام کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو ایک محدث کو ان امور کا بھی خیال رکھنا ہوگا. مثال کے طور پہ بازار میں گھومنا ننگے سر شرم یہ منع نہیں ہے، شریعت نہیں روکتی. آپ ٹوپی پہن کر گھومیں، ننگے سر گھومیں، سب جائز، لیکن معاشرے میں ایک عالم کا، ایک محدث کا، ایک شیخ کا ننگے سر گھومنا لوگوں کے نزدیک معیوب. ان امور کا بھی خیال رکھیں، ایسے کام نہ کرے جس کو دیکھ کر لوگ ہنسیں اور لوگ مذاق اڑائیں. جیسے بازار میں سبزی خریدنے گیا، اب سبزی کے آداب یہ ہیں کہ ہاتھ میں کوئی ٹوکری ہو، کوئی شافر ہو، کوئی اور کپڑا ہو، رومال ہو، اس میں لپیٹ کر لے. اب وہ کہے کہ چلو کپڑا نہیں ہے، شافر نہیں ہے، میری جھولی میں ڈال. اب دو چار کلو بینگن لیے جھولی میں ڈلوار کر لا رہے، دنیا دیکھے گی کہ دیکھو شیخ الحدیث کو کیا ہو. یہ امور مروت کے خلاف، اور ایک محدث کے لیے ضروری ہے تو ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی مروت مجروح ہو، مروت ساخت. کتنی کڑی شرائط، دو شرطیں ہو گئیں، ایک اس کا ثابت ہونا، دوسرا اس کا عادل ہونا. عادل کیا ہے؟ اس کا عقیدہ صحیح ہو اور متقی ہو. متقی کیا ہے؟ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرے، اور ایسے کام بھی نہ کرے جو کام اس کی مروت کو ساخت کرے. پھر آگے ایک اور شرط، اور وہ یہ کہ ایک شیخ، ایک محدث اپنے شیخ سے اس حدیث کو روایت کرے، اور وہ شیخ اپنے شیخ سے روایت کرے. پوری سند، پوری ایک چین، پورا ایک سلسلہ ہے جو پیغمبر اسلام تک پہنچتا. تو ہر شیخ کا اپنے استاد سے، اس شیخ کا اپنے استاد سے سماع ثابت ہو، ملاقات ثابت. بڑا مشکل معاملہ ہے، اس وقت تک حدیث اس کی قبول نہیں کی جائے گی جب تک پورا سلسلہ سند متصل نہ. اگر بیچ میں کہیں لڑی ٹوٹ گئی، سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ حدیث ناقابل قبول. اچھا، اب یہ بات کیسے ثابت ہو؟ حدیث کا اتصال، سند کا اتصال کیسے ثابت ہو؟ دیکھیں، اگر سند کے سارے راوی ایک ہی علاقے کے، مثلا تمام راوی مدینہ کے، تمام راوی حجازی، یہ تمام راوی بغدادی ہیں، بصرہ کے ہیں، کوفہ کے ہیں، تو یہ اتصال آسان ہوتا ہے کہ دونوں، یہ سارے محدث ایک ہی علاقے کے ہیں. تو ایک ہی علاقے میں ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کی ملاقات ممکن ہے اور ثابت. لیکن جہاں ایک راوی بصرہ کا ہو اور اس کا شاگرد حجاز کا ہو، اس کا شاگرد بغداد کا ہو، اس کا شاگرد خراسان کا ہو، اور درمیان میں کتنے ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے، وہاں پر اتصال سند کو ثابت کرنا کوئی معمولی کام نہیں. مگر محدثین نے اس وقت تک حدیث کو قبول نہیں کیا جب تک پورے سلسلہ سند کا اتصال ثابت. کتنا یہ کڑا معاملہ، کتنا دقیق یہ معاملہ. اب یہ کیسے ثابت ہو؟ ایک محدث مدینے کا ہے، اس کا شیخ خراسان افغانستان کا ہے. اب کہاں مدینہ اور کہاں خراسان؟ اب ان دونوں کی کہاں ملاقات ہوئی؟ خراسانی مدینے میں آیا، یا مدینے والا خراسان میں گیا، یا دونوں کسی اور مقام پر اکٹھے ہوئے؟ کتب رجال، ان کی تاریخیں، پیدائش کی، وفات کی، ان کے اسفار، رحلات، یہ کہاں کہاں گئے، طلب حدیث میں ان سارے امور کو سامنے رکھتے ہوئے اتصال سند کو ثابت کیا. اس وقت تک حدیث قابل قبول نہیں ہے جب تک اس حدیث کی سند متصل. تین شرطیں ہو گئی. چوتھی شرط یہ ہے کہ بعض اوقات ایک حدیث بذات خود صحیح، راوی بھی ثقہ ہے، عادل ہے، ضابط ہے، اور سند بھی متصل. مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور حدیث ہو جس کے راوی اس سے زیادہ حافظ ہو، اس سے زیادہ ثقہ ہو، اور یہ جو راوی ہے اپنے سے بڑے راوی کی، اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی، اپنے سے بڑے حافظ راوی کی مخالفت کر رہا. اس حدیث کو اس طرح ہی نام دیتے ہیں شاذ، ایسی روایت شاذ کہلاتی ہے جس میں ایک ثقہ راوی اپنے سے بڑے ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا. یہ محدثین نے یہ بحث بھی کی کہ ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے، صحت اس کی ثابت ہو گئی، راوی اس کے ثابت ہیں عادل، لیکن ایسا تو نہیں کہ اس حدیث کے راوی جو ثقہ ہیں مگر اپنے سے بڑے ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو وہ حدیث شاذ ہوگی اور قابل قبول نہیں ہوگی. پانچویں شرط یہ ہے کہ حدیث پوری کی پوری صحیح، سند بھی صحیح، متن بھی صحیح، بظاہر ثابت ہے، سارے راوی ثقہ ہیں، عادل ہیں، ضابط ہیں، سند متصل ہے اور حدیث شاذ بھی نہیں. لیکن ہو سکتا ہے ایک حدیث بظاہر صحیح نظر آ رہی ہو مگر اندرونی طور پر، خفیہ طور پر اس میں کوئی علت ہو جس کو عام لوگ معلوم نہ کر سکے، عام ایک محدث اس تک نہ پہنچ سکا ہو. حدیث کی خفیہ علت ہے، اور خفیہ جو بعض امراض ہیں وہ بھی علماء نے جو ہیں وہ جانے پہچانے، اور بعض محدثین اس میں ان کو بڑا ملکہ تھا، جیسے امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام دارقطنی، امام ترمذی، ان حدیث کی خفیہ علتوں کے ڈاکٹر تھے. یہ ایسی حدیث کو معلل کہا جائے کہ بظاہر حدیث صحیح ہے مگر ہو سکتا ہے اس میں خفیہ کوئی مشکل ہو، خفیہ کوئی خرابی ہو، کوئی علت ہو، اس سے بھی پاک ہونا چاہیے. جب یہ سارے امور موجود ہوں گے تو اس حدیث کو صحیح مانا جائے گا. یہ ہے محدثین کے قواعد. کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ بات ہم نے منسوب کرنی ہے کس کی طرف؟ اللہ کے پیغمبر کی طرف. تو اس سارے سلسلے سند کی پوری جانچ پڑتال ہو، پوری دقت کے ساتھ جانچ پڑتال ہو. ایسا نہ ہو اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف ہم کوئی بات منسوب کرتے جو اللہ کے پیغمبر نے فرمائی نہ ہو، جس کا اللہ کے پیغمبر سے ثبوت نہ ہو. تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا لازم آئے گا؟ اس سے لازم یہ آئے گا کہ ہم اس دین میں کوئی ایسی بات شامل کر رہے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ جب ایک بات پیغمبر علیہ السلام کی طرف منسوب ہو گئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بات دین ہے. اللہ کے پیغمبر کی سنت دین ہے، اللہ کے پیغمبر کا عمل دین ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان دین ہے. جب ایک بات اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب ہو گئی تو اس کا معنی یہ دین بن گئی. اگر وہ بات غلط ہوئی، جھوٹی ہوئی، تو کتنی بڑی خرابی ہے کہ دین میں ایک ایسی بات شامل کر لی گئی جو دین نہیں. قابل قبول دین کیا ہے؟ وہی جو قرآن نے کہا الا للہ الدین الخالص. خبردار، اللہ کے لیے دین خالص ہے. اللہ دین خالص قبول کرے گا، ملاوٹی دین نہیں. وہ انسان قابل قبول ہے جس انسان کا دین خالص ہو. اور خالص دین کے اساس کیا ہے؟ کتاب و سنت، خالق کائنات کی وحی. اگر آپ جعلی باتیں، بناوٹی باتیں، جھوٹی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کریں گے اور لوگ ان کو سنیں گے بغیر تحقیق کے مانیں گے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ دین کے کھاتے میں آپ نے اپنی باتیں داخل کر دی اور ڈال دی. پھر دین خالص رہا؟ خالص نہیں رہا. پھر وہ معاملہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. اس انسان کا معاملہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو دین اس کے پاس ہے وہ خالص نہیں. اور یہ معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے. اللہ پاک اپنے پیغمبر سے مخاطب کیا فرماتا ہے؟ بلو تقبل علینا بعض الاقاویل لا اخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین فما منكم من احد عنه حاجزین. اگر ہمارے پیغمبر نے اپنی کوئی بات میری طرف منسوخ کرو. اللہ کوئی بات کوئی عمل اس دین کے کھاتے میں ڈال دیا حالانکہ وہ بات میں نہیں اتاری, وہ بات میری وحی نہیں ہے. کوئی بات اگر ہمارے پیغمبر نے اپنی بات ہماری طرف منسوخ کر دی تو میں کیا کروں گا؟ بلا تاخیر دائیں ہاتھ سے اپنے پیغمبر کو پکڑ کر کھینچ لوں, اپنے پاس لے آؤں, اور اپنے پاس لا کر کیا کروں گا؟ اپنے پیغمبر کی شارک کاٹ کر اس کی زندگی کا خاتمہ کرنا. یہ معاملہ ایسا ہے, ہمارا پیغمبر بھی کسی معافی کا مستحق نہیں. غور کیا آپ نے یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے. اگر کہو رسول اللہ نے یہ فرمایا اور رسول اللہ نے نہ فرمایا ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ گویا اللہ نے فرمایا, کیونکہ فرمودہ رسول فرمودہ خدا ہے, وہ اللہ کا فرمودہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اور اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات اگر منسوب کر دی گئی تو اللہ اپنے پیغمبر سے کیا فرما رہا ہے کہ کوئی بات تم نے ہماری طرف منسوب کی جو ہم نے نہیں کہی تو آپ کا گلا کاٹ کر شہر کاٹ کے زندگی کا خاتمہ کر دیں. تو پھر میں اور آپ کس بات کی بولی, ہم بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی استناد کے جھوٹی روایتیں اور باتیں پیغمبر اسلام کی طرف منسوب کریں, ہماری بخشش ہو سکتی, نجات ہو سکتی؟ پیغمبر اسلام کے فرامین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار, جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا. جان بوجھ کے جھوٹ بولنے کا کیا معنی؟ ایک معنی تو یہ کہ اسے معلوم ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث نہیں ہے, پھر بھی حدیث قرار دیتا ہے, پھر بھی ہماری پر منسوب کرتا ہے, یہ جان بوجھ کے جھوٹ بولنا. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اسے کوئی شعور ہی نہیں, وہ بغیر تحقیق کے بغیر سوچے بغیر پرکھے نبی اسلام کی طرف کوئی بات منسوب کرو. تو فرمایا جو ہماری طرف جان بوجھ کے جھوٹ منسوب کرے گا فلیتبوع مقعدہ من النار, وہ دنیا میں طے کر کے جائے کہ قیامت کے روز میرا ٹھکانہ جہنم. وہ قیامت کے حساب کا انتظار نہ کرے کہ آخرت میں حساب ہوگا معاملہ دیکھا جائے گا, نہیں, وہ دنیا میں طے کر کے جائے, یہ بات متعین کر کے جائے کہ قیامت کے روز میرا ٹھکانہ جہنم ہے, جہنم کے سوا کچھ. جو جان بوجھ کے ہماری طرف کو جھوٹی بات منسوخ کر اور یہ بغیر تحقیق کے یہ کہنا قال رسول اللہ, یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ایک بات نہ فرمائی ہو اور آپ کہیں پیغمبر نے فرمائی ہے, اس کی دین قطعا اجازت نہیں, اتنی اجازت بھی نہیں. صحیح بخاری کے حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے صحابی براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو ایک دعا یاد کرا رہے, سونے کی دعا یاد کرا رہے, وہ دعا طویل ہے. اس میں ایک جملہ آپ نے یوں فرمایا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, کہ میں ایمان لاتا ہوں تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا, نبی پر. دعا پوری ہو گئی تو پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ برا مجھے سنا دو, یہ دعا مجھے سنا دو. برا نے وہ دعا سنا دی. جب اس جملے پر پہنچے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, انہوں نے یوں کہہ دیا وہ بے رسول ہے کل ندی ارسل, نبی کی جگہ رسول کا لفظ. اور ہمارے پیغمبر نبی بھی ہیں رسول بھی, کو مان بھی فرق نہیں ہے, بس نبی کی جگہ رسول لگا دیا. رسول رسم میں ٹوکا نہیں, وہ بے نبی ہے کل ندی ارسل, لفظ رسول یہاں نہیں آئے گا, میں نے لفظ رسول نہیں پڑھایا, لفظ نبی پڑھا. باب نبی ایک اللہ دیا, دیکھیں کتنی باریک بھی, حالانکہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں, لیکن آپ جب کہیں قال رسول اللہ کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا اور وہاں لفظ رسول کہہ دیا حالانکہ لفظ نبی ہے, پھر کیا معاملہ ہوگا, کیا معنی ہوگا؟ کیا آپ نے ایک بات اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب کی جو اللہ کے پیغمبر نے فرمائی نہیں؟ اور یہ تربیت صحابہ کی بھی تھی. ایک شخص صحابی رسول جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی تعلیم دی. وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے مجھے تشہد سکھایا, اس طرح سکھایا کہ میرا ہاتھ اللہ کے پیغمبر کے دو ہاتھوں کے بیچ میں. اس سے بعض لوگ یہ دلیل لیتے ہیں کہ دو ہاتھ سے مسافہ کرنا جائز ہے, ثابت ہے کہ عبداللہ کا ہاتھ اللہ کے پیغمبر کے دو ہاتھوں کے بیچ میں, گویا دو ہاتھوں سے مسافہ کرنا ثابت. حالانکہ نہیں, جس مسافے کی بات ہو رہی ہے وہ مسافہ ملاقات کے وقت ہوتا ہے اور یہ مسافہ تعلیم کے وقت. ایک استاد اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ لے, ایک استاد اذرائے شفقت اپنے شاگرد کے کندھے پر ہاتھ رکھ لے, یہ تعلیم ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام انہیں ایک چیز سکھا رہے ہیں اور شفقت اور محبت میں ان کے ہاتھ کو تھامے ہوئے. بعض اوقات اس کا مقصد ہوتا ہے کہ شاگرد کی توجہ برقرار رہے, وہ جاگتا رہے اور اس کی توجہ برقرار رہے, یہ مقصد ہوتا ہے. بعض اوقات محبت اور شفقت کا ایک عالم ہوتا ہے. جس مسافے کی بات ہوتی ہے نا, وہ مسافہ ملاقات کے وقت ہے, وہ مسافہ دو ہاتھ سے کہیں ثابت نہیں, ایک ہی ہاتھ سے. تو ان کو اللہ کے پیغمبر نے تشہد سکھایا. تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں تشہد آپ کو سنانا چاہتا ہوں, آپ میرا تشہد سن لیجئے, کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا دیجئے. فرمایا ٹھیک ہے سناؤ. انہوں نے شروع کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات, پڑھتے پڑھتے شہادتین تک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. یہ الفاظ ثابت. اس شخص نے یوں پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. یہ وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ کا اضافہ کر گیا. جناب عبداللہ بول پڑے ما ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اس طرح اللہ کے پیغمبر نے تعلیم نہیں دی. حالانکہ وحدہ لا شریک لہ اس کا کیا معنی؟ یہ اللہ کی توحید کی تاکید. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور گواہی دیتا ہوں وحدہ وہ اکیلا ہے, لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں. مگر عبداللہ نے فرمایا یہ الفاظ یہاں ثابت نہیں, نہیں پڑھنے, اگر پڑھو گے اضافہ ہوگا, اضافہ ہوگا, یہ الفاظ یہاں ثابت نہیں. ان صحابہ کرام کی تربیت آپ نے. ایک شخص نے چھینک ماری اور صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہاں تشریف فرماتے ہیں, چھینک ماری اور چھینک مار کر کہتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول. جناب عبداللہ نے ٹوکا, ما ہکذا علمنا رسول اللہ, ہم کو اللہ کے پیغمبر نے اس طرح تعلیم نہیں دی, بلکہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے من عطس فلیحمد اللہ, چھینک مارنے والا صرف الحمدللہ کہے. بس صلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھنا, سلام بھیجنا, گو یہ دین ہے مگر اس مقام پر اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں. تو ایسا نہ ہو پیغمبر اسلام کی طرف ایسی چیز منسوب کر دو جو اللہ کے پیغمبر نے فرمائی. عملی سنتوں میں بھی یہ بات تھی. مسند احمد میں حدیث ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہی صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. جناب عبداللہ نے دیکھا کہ امیر معاویہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کے ہر کونے کو چھوئیں, ہر کونے پر لمس کریں, ہر کونے کو چھوئیں, ان کی یہ کوشش. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, ہر کونے کو کیوں چھو رہے ہیں؟ امیر معاویہ نے فرمایا کہ لم یکن من البیت شیئا محجورا, بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے, میری تو خواہش ہے اس کی ایک ایک اینٹ کو چھوؤں, میں تو ایک کونے کو چھو رہا ہوں نا, میری یہ خواہش ہے کہ بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ کو چھوؤں. جناب عبداللہ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ طفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حول هذا البیت میں نے اس گھر کا طواف کیا ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میں نے اس گھر کا طواف کیا ہے، اور پیغمبر اسلام نے دو مقامات کے علاوہ کسی چیز کو نہیں چھوڑا، حجر اسود، رکن یمانی، اس کے علاوہ بیت اللہ کے کسی کونے کو، کسی اینٹ کو نہیں چھوا. اور تم ایسا کرو گے، لوگ دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ صحابی رسول ہیں، شاید یہ کونوں کو چھونا، ایک ایک پتھر کو چھونا، شاید یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی سنت. تو ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام کی طرف کوئی غلط بات منسوب ہو جائے. دیکھیں سلف صالحین کی احتیاط کس قدر محتاط تھے اور کس قدر احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی طرف کوئی قول اور کوئی عمل غلط اور جھوٹا منسوب نہ ہو، کیونکہ وعید شدید ہے. پیغمبر اسلام کا فرمان من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھے گا، منسوب کرے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، دنیا میں طے کر لے، اپنے آپ کو سمجھا جائے کہ قیامت کے روز میرا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعده من النار، جو شخص مجھ پر کوئی ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اور ایک حدیث میں فرمایا من قال شیئا یرا انه کذب، جس شخص نے کوئی بات کہی، کوئی جملہ کہا اور میری طرف منسوب کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے وہ بات نہیں فرمائی، فہو احد الکاذبین، تو وہ شخص کاذبین میں سے ایک ہے. کیا معنی اس کا؟ وہ کاذبین میں سے ایک ہے. کاذبین کون ہے؟ یہ اشارہ نبی اسلام کی ایک اور حدیث کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، 30 کذاب، 30 کذاب پیدا ہوں گے، ہر کذاب یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی. وہ کذاب فرمایا کہ جو ایک جملہ ایسا میری طرف منسوب کر دے جو میں نے نہیں کہا، اس شخص کا شمار انہی کذابین میں ہوگا، ان 30 کذابین میں جن کو اللہ کے پیغمبر نے دجال، سلاسون، دجالون، کذابون، 30 کذاب ہوں گے، سارے کے سارے دجال، وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کا نبی. فرمایا کہ جو شخص ایک جملہ میری طرف منسوب کرے جو میں نے نہیں کہا، تو اس کا شمار ان 30 دجالین اور کذابین میں. اب اتنی وعیدوں کے بعد کوئی شخص ایسا کر سکتا؟ یعنی کتنا بھیانک جرم ہے کہ ایک بات اللہ کے پیغمبر نے فرمائی اور وہ اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب کر، اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ باندھ رہا. یہ اتنی قبیح اور بری بات کیوں؟ اس لیے کہ قال رسول اللہ کہنے کا معنی آپ یہ باور کرا رہے ہیں کہ یہ بات دین کا حصہ ہے، اس بات کو آپ نے دین میں داخل کر دیا، دین میں شامل کر دیا، پھر دین خالص رہا. اللہ دین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص، اور دین خالص کس چیز کا نام ہے؟ قال اللہ اور قال رسول کا، قال اللہ اور قال رسول اللہ کا، وہ دین خالص. لہذا یہ روش جو آج چل پڑی ہے کہ بغیر تحقیق کے حدیثوں کو بیان کرنا، بغیر تحقیق کے اللہ کے پیغمبر کی طرف باتوں کو منسوب کرنا، بغیر تحقیق کے اللہ کے پیغمبر کی طرف عمل کو منسوب کرنا، بڑی ڈٹائی کے ساتھ. وہ ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک جنازے میں وہ شامل تھا، میت کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد ایک شخص قبر پہ کھڑے ہو کر اذان دینے لگا، قبر پر کھڑے ہو کر اذان دینے لگا. اس نے اذان دی، ختم کی، وہ کہتے میں نے پوچھا کہ یہ اذان آپ نے کیوں دی؟ اس نے فٹ سے کہا یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت. جھوٹ، جھوٹا انسان، یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں. اللہ کے پیغمبر نے کسی تدفین پر، کسی قبر پر کھڑے ہو کر نہ اذان دی نہ دلوائی. جھوٹی بات دین میں شامل کر لی. اب یہ معاملہ ایسا بن چکا ہے کہ بیشتر لوگ اہل بدعت اپنے مردوں کو قبر میں اتار کر دفن کرنے کے بعد اذانیں دینا، اور یہ جھوٹ اس وقت مزید بھیانک ہو جاتا ہے جب لوگ ایسے خواب بیان کریں اور خوابوں میں پیغمبر علیہ السلام کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کریں، ہم نے یہ خواب دیکھا، اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا، اللہ کے پیغمبر کا یہ عمل ہم نے دیکھا، اللہ کے پیغمبر کی سنت ہم نے دیکھی، یہ ڈبل جرم، ایک پیغمبر علیہ السلام کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا اور دوسرا جھوٹا خواب بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ارا عینیہ ما لم ترایا کلف یوم القیامۃ ان یاخذ بین شعیرتین، جو شخص اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی اس کے ہاتھ میں دو جو کے دانے پکڑا دے گا، دو جو کے دانے اللہ پکڑا دے گا اور فرمائے گا کہ ان جو کے دو دانوں کو گرا لگا کر جوڑو، اگر گرا لگا کر جوڑنے میں کامیاب ہو گئے تب تمہاری جان چھوٹے گی ورنہ جہنم میں رہو۔ بتائیے جو کے دو دانوں کو گرا لگا کر جوڑنا ممکن ہے؟ یہ تعلیق بھی محال، جیسے اللہ تعالی نے مشرکین کے لیے فرمایا کہ وہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم سے باہر ایک ہی شکل میں آ سکیں گے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، ممکن ہے یہ کہ اونٹ پورا کا پورا سوئی کے ناکے سے گزر جائے؟ ممکن ہے نہ وہ گزرے نہ ان کی جان چھوٹے، نہ دو جو میں گرا لگا سکیں اور نہ ان کی جان چھوٹے۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، میں پچھلے ہفتے اجمان میں تھا، شارجہ کے قریب ایک ساتھی ہمارے پاس، ان کا نام عارف، داڑھی ان کی ماشاءاللہ ناف تھا، نئے ہمارے اہل حدیث ساتھی، تو ان کے بڑے بھائی کو بڑی فکر ہوئی یہ اہل حدیث ہوگی۔ جب وہ اجمان سے کراچی آئے تو اپنے ایک امام جو ان کی دیوبندی مسجد کے امام تھے، ان سے انہوں نے بات کی کہ میرے بھائی کو سمجھاؤ، اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، اس کو سمجھاؤ۔ اس امام نے کہا میرے پاس اس کو بھیج دیا۔ اب دیکھو ظلم، وہ ساتھی وہاں پہنچا، جا کر بیٹھا، داڑھی ماشاءاللہ ناف تھا، امام صاحب نے پہلی بات یہ کی کہ پہلا کام آپ یہ کریں کہ داڑھی کو چھوٹا کریں اور خط بنوائیں، خط بناؤ، داڑھی کو کاٹ کے چھوٹا کرو۔ اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے دو بار اللہ کے پیغمبر کو خواب میں دیکھا، آپ کی داڑھی کٹی ہوئی تھی اور آپ کا خط بنا ہوا۔ جھوٹا خواب اور جھوٹے خواب کی تشہیر، اور ساتھ ساتھ اس عقیدے کی ترویج کہ گویا وہ ظالم اپنے خواب کو حجت قرار دے۔ وہ خواب جو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے خلاف، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اوف اللہ اوف اللہ بفر اللہ، داڑیوں کو پورا کرو، داڑیوں کو بڑھاؤ، داڑیوں کو معاف کر دو، داڑیوں کو چھوڑ دو، نبی علیہ السلام کی حدیثیں امر کے سیغے کے ساتھ۔ اور یہ شخص ظالم خواب میں دیکھ رہے اور بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی داڑھی کٹی ہوئی تھی اور خط بنا، یعنی کس طرح جھوٹی باتیں پیغمبر اسلام کی طرف منسوب کی جاتی۔ یہ لوگ جن کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے، جن کے دین کا بیشتر حصہ خوابوں پر قائم، کشف پر قائم، الہام پر قائم، مراقبے پر قائم ہے، ان لوگوں نے جس قدر دین کا ستیہ ناس کیا ہے ایسا بیڑا غرق کسی اور قوم نے نہیں، تصوف کے نام پر اور دین کے نام پر۔ بلکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دین کی خاطر پیغمبر اسلام پر جھوٹ بولنے جائے۔ پاکستان کی ایک جماعت ہے بہت بڑی، جن کا تمید یہ ہے کہ بستر لے کر گھومتی، اس ملک اس ملک، اس شہر اس شہر، بستر لے کر گھومنا اور تبلیغ کے نام سے، دعوت کے نام سے۔ ان لوگوں کے اکابرین کا باقاعدہ یہ عقیدہ ہے کہ دعوت کی خاطر، سمجھانے کی خاطر جھوٹ بولنا جائے۔ یعنی جھوٹ بولنے کا جواز ان کے عقیدے میں شامل ہے، ان کے مسلک میں شامل ہے۔ تبھی آپ دیکھیں تبلیغی نصاب اس میں جھوٹی باتیں، جھوٹی حکایتیں، جھوٹے واقعات، شرک سے بھرے ہوئے، بدعات سے لبریز آپ کو بے تحاشا ملے. ان کا ایک مبلغ بہت تقریریں کرتا ہے، ہم نے اس کی چند تقریریں سنی، اس کی تقریروں میں 70-80% جھوٹ، 70-80% جھوٹ بول، بغیر سند کے، بغیر کسی استناد کے قصے کہانیاں بیان کرتا جاتا ہے. بڑی چاشنی اس کے بیان میں، لوگ کہتے ہیں کہ جادو، اس کے بیان میں جادو. اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، ان من البیان لسحر، کہ واقعی بعض بیان جادو ہوتے. یہ کوئی تعریف نہیں ہو رہی، کسی بیان کی تعریف نہیں ہو رہی. اگر کسی بیان کو جادو کہا جائے گا یہ اس کی تعریف نہیں ہے. کیوں؟ کہ جادو حرام ہے. ایک حلال چیز حرام چیز کے برابر کیسے ہو سکتی؟ ایک حلال چیز کی تعریف حرام چیز سے کیسے ہو سکتی؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ایک جادوگر جادو کرتا ہے اور کئی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. اسی طرح بعض لوگ بیان کرتے ہیں، اپنے بیان میں کئی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کا یہ عمل جادوگر کے عمل جیسا بنتا ہے. مگر جادوگر اگر دھوکہ دے گا تو کسی ایک فرد کو دے گا، دو چار افراد کو دے گا، مگر یہ بیان کرنے والا بعض اوقات اس کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا ایک ہی بیان ہزاروں لوگوں پر جادو بن جاتا ہے اور جادو کا اثر کرتا ہے. تو کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام پر جھوٹ باندھنا دعوتی مصلحت کی خاطر جائز ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ دین اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اپنے آپ کو نہیں منوا سکتا، جب تک جھوٹ نہ بولو بات نہیں بنے. یہ تو تانا زنی ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کے پیغمبر کی ذات پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے اتنا ناقص اور کمزور دین بھیجا کہ اپنی طرف سے جب تک جھوٹ اس میں شامل نہیں کرو گے بات بنے گی. ایسے لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کی طرف کوئی بات منسوب کرنا انتہائی بھیانک اقدام ہے. منسوب کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا کر جائے، منسوب کرنے والا در حقیقت وہ شخص ہے، اس کا شمار ان لوگوں میں ہے جو 30 دجال کذاب اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیے، جو جھوٹے نبوت کے مدعی ہیں. اور جو اللہ کے پیغمبر کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا، در حقیقت وہ اللہ کی طرف منسوب کرے گا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا ہر فرمان اللہ کا فرمان. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کا پیغمبر اپنی خواہش سے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، جو بات کہتا ہے وہ خالق کائنات کی وحی ہے. تو جب جھوٹی باتیں منسوب کرو گے تو وہ جھوٹ ہوگا، دین پر اضافہ ہوگا، اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ بدعت ہوگا. یہ ساری باتیں انتہائی خطرناک، انتہائی خطرناک. نبی اسلام کا فرمان ہے، لعن اللہ من احدث حدثا او آبا محدثا. جو شخص کوئی ایک بدعت جاری کر دے، کوئی ایک بات دین کے کھاتے میں ڈال دے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اس پر دن رات اللہ کی لعنتیں برسیں. اور جو شخص کسی ایسے شخص کی عزت کر لے، اس کو پناہ دے دے، اس کو ٹھکانہ دے دے، اس شخص پر بھی دن رات اللہ کی لعنتیں برسیں. کتنا خطرناک معاملہ. سلف صالحین کس قدر نفرت کیا کرتے تھے ایسے لوگوں سے جو دین میں اضافوں اور زیادتیوں کا سبب بنتے تھے. جناب عبداللہ بن عمر بوڑھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، اپنے شاگرد امام مجاہد کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھنے گئے. ابو داؤد نے یہ حدیث، ظہر کی نماز پڑھنے گئے، مؤذن نے اذان دی اور اذان دے کر تصویب کی. تصویب، تصویب کا معنی اذان ختم کر کے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ لوگو اذان ہو گئی، اپنے کاروبار بند کر دو، مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھو، نماز ادا کرو. وہیں کھڑے کھڑے نماز کی دعوت. اس کو اصطلاح میں تصویب کہا جاتا ہے، اور پیغمبر اسلام نے تصویب سے روکا ہے. یعنی اذان دینے کے بعد مؤذن وہاں کھڑے کھڑے کوئی دوسری بات نہ کہے، بس اذان دے کے اتر، کوئی دوسری بات نہ کرے، دوسرا کلام نہ کرے، حتیٰ کہ لوگوں کو نماز کی دعوت بھی نہ دے، اذان کافی. ایک تو ہے نا اذان دینے کے بعد وہ کسی شخص کو آ کر اٹھا دے کہ نماز پڑھو، اہل خانہ کو اٹھا دے نماز پڑھو، یہ تصویر نہیں، جہاں اذان دی ہے وہیں کھڑے کھڑے نماز کی دعوت دی، یہ تصویر، اذان کے بعد کوئی چیز کہنا یہ تصویر، اس سے روکا رسول اللہ. جناب عبداللہ بن عمر اس مسجد میں گئے، مؤذن نے اذان دی، اذان کے بعد تصویر کہی، تو عبداللہ بن عمر باوجود بوڑھا ہونے کے اور نابینا ہونے کے اپنے شاگرد مجاہد سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں اخرج بنا عن ھذا المسجد فانھا بدع، ہمیں اس مسجد سے نکال کر لے دو، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ بدع ہے. اتنی نفرت، ہم نے نماز ادا نہیں کریں گے، یہ بدع ہے. اتنا سا اضافہ قابل قبول نہیں. امام مالک رحمہ اللہ، ان کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ، مؤذن نے مسجد نبوی کے منار پر چڑھ کر اذان دی، اذان دے کر تصویر کی اس نے، کھڑے کھڑے لوگوں کو وہیں پر نماز کی دعوت دی. امام مالک گھر سے باہر آ گئے، مسجد میں گئے، اس کو بلا کر کہا یہ بدعت ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اگلے روز پھر اذان دی، فجر کی اذان پھر دی، اور آج وہیں کھڑے ہو کر نماز کی دعوت نہیں دی، لیکن وہیں کھڑے ہو کر اپنا گلا زور زور سے صاف کرنے لگا، زور زور سے کھانسنے لگا کہ جو لوگ اذان سن کے نہیں اٹھے میری کھانسی سے اٹھ جائے، میری کھانسی سے بیدار ہو جائے. گویا یہ کھانسی بھی اس نے استعمال کی لوگوں کو دعوت دینے کے لیے. امام مالک پھر آئے، اس کو بلایا اور فرمایا یہ بھی بدعت، یہ ہے دین، دین خالص. اس طرح ہم دین کو پاک اور صاف دیکھنا رکھنا چاہتے ہیں. یہ عہد الحدیث کا بھی ہم دل خاصا، عہد الحدیث کا خاصا. امام دارقطنی فرمایا کرتے تھے یا اللہ بغداد لا یستطیع احد منکم ان یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حی. اے بغداد والو، تم میں سے کسی شخص میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کر سکے جب تک میں زندہ ہوں، جب تک انشاءاللہ اس کائنات میں عہد الحدیث کا وجود ہے، کوئی شخص کوئی جماعت ایک جھوٹی حدیث منسوب نہیں کرے گا. منسوب کرے گی اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی غلطی کو آشکارا کیا جائے گا. ایسا ممکن ہی نہیں کہ عہد الحدیث کی موجودگی میں کوئی غلط بات دین کا حصہ بن جائے، اس کی ضروری اصلاح کی جائے، اس کا ازالہ کیا جائے، دین کا دفاع کیا جائے. تو بار کیف اس روش کو سمجھو، بغیر تحقیق کے پیغمبر اسلام کی طرف کوئی بات منسوب نہ کرو، بغیر تحقیق کے پیغمبر اسلام کی طرف کوئی سنت منسوب نہ کرو، جب تک یقین نہ ہو، اس کا ثبوت آپ کے سامنے موجود نہ ہو، اس کا حوالہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو، اس وقت تک کوئی عمل کوئی بات اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب نہ کرو. اور خاص طور پر یہ جو موبائل فونوں پر احادیث کا تبادلہ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے اس دعوت کو عام کرو، آگے فارورڈ کرو، اور پھر لوگ بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ کرتے ہیں، اگر وہ جھوٹی حدیث ہوگی تو وہ شخص بھی اس میں برابر کا شریک ہو. دین خالص، کتاب و سنت اور خالق کائنات کی وحی، یہ ہے کامیابی کی مطلب. فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو تھام، صرف اس وحی کو. بلا شبہ صراط مستقیم یہی ہے، اور یہ نصیحت صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی پوری امت کے لیے، کہ سب کے سب تھامے ہماری وحی کو، یعنی کتاب و سنت. اور ساتھ ساتھ سن لو، وسوف تسالون، تم سے عن قریب اس بارے میں سوال، اس بارے میں سوال. محدثین یہ جماعت بڑی عظیم شان ہے، انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، صحیح احادیث کی تمیز کر دی، اسانید کے ساتھ احادیث کو بیان کر کے منج حق کو اشکارا کر، اس قدر بھی برداشت نہ کیا. ہم تو آج کل تعصبات کا شکار ہیں، محدثین کی جماعت میں تعصب نہیں تھا، تعصب نہیں تھا. بلکہ اگر ایک ضعیف راوی، ان کا خود اپنا بیٹا یا باپ کیوں نہ ہو، اس کا ضعیف ہونا وہ بیان کیا کرتے، واضح کیا کرتے، تاکہ کسی حوالے سے بھی کوئی غلط بات دین میں شامل نہ ہو. ایک محدث جریر بن عبد الحمید ثقہ راوی صحیح بخاری کے راوی، ان کا ایک بھائی تھا انس بن عبد الحمید، اس کو بھی حدیثیں روایت کرنے کا شوق تھا. انہوں نے صاف لکھا، صاف بیان کیا کہ ان اخی یکذب فی حدیث الناس فلا یکتب حدیثه. لوگوں اگرچہ یہ میرا بھائی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ فلاں محدث کا بھائی ہے، جیسے تو سکھا ہے ویسے یہ بھی صحیح ہوگا، نہیں. اس کو میں نے کئی دفعہ جھوٹ بولتے دیکھا ہے، لہذا اس کی کوئی حدیث نہ لکھی جائے اپنے بھائی کے بارے میں. بلکہ اس سے بڑھ کر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا عبداللہ، ابو داؤد کا قول ہے کہ کان یکذب، میرا بیٹا جھوٹا ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ امام ابو داؤد کا بیٹا ہے اس کی حدیثیں بھی قابل قبول ہیں، نہیں، خود ہی واضح کر دیا میرا بیٹا جھوٹا ہے. علی بن مدینی امام بخاری کے شیخ ہیں، اپنے باپ کے بارے میں فرماتے ہیں، میرا باپ شیخ بوڑھا اگرچہ ہشام بن عروہ سے حدیث کے سماع کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یاد رکھو میرا باپ ضعیف ہے، حدیث میں حجت نہیں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ علی بن مدینی کا والد ہے، قابل احترام ہے، اس کی حدیث نیچ ہے، نہیں، آشکارا کر دیا تاکہ اس حدیث میں کوئی غلط بات، کوئی ضعیف حدیث، کوئی موضوع روایت داخل نہ ہو سکے. امام مہدی ایک بار کبوتر ان کے پاس تھا اور کبوتر سے کچھ اٹکیلیاں کر رہے تھے، کھیل رہے. ایک عالم داخل ہوا جس کا نام تھا غیاث بن ابراہیم النخعی، بعض علماء بھی ان میں چمچا گیری کی خصلت. اب وہ ایک بادشاہ وقت کے پاس جا رہے اور دیکھا کہ وہ کبوتر سے کھیل رہے، تو انہوں نے ایک حدیث روایت. حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا سبق الا فی نسل او خف او حافر. اتنی حدیث صحیح ہے کہ کھیلنا اور مقابلہ کرنا تین چیزوں میں جائز ہے، تیر اندازی اور گھڑ سواری اور اونٹوں کی دوڑ، ان میں مقابلہ جائز ہے. کیونکہ یہ تینوں تیاریاں جہاد کی تیاری ہیں. یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے. اس نے کبوتر سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو ایک لفظ کا اضافہ کر، ایک لفظ کا اضافہ کر، اور حدیث یوں بیان کر دی کہ لا سبق الا فی نسل او خف او حافر او جناح، کہ جناح میں بھی کھیلنا اور مقابلہ جائز ہے. جناح کا معنی پرندہ، پرورا پرندہ، اس میں بھی مقابلہ جائز ہے. امام مہدی خود عالم تھے، علم دوست تھے، اس حدیث کو جانتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اس شخص نے میری خاطر، میری وجہ سے حدیث میں ایک لفظ کا اضافہ کر. پہلے تو ایک شخص کو بلایا اور کہا اس کبوتر کو ذبح کر، جس کبوتر کی خاطر حدیث میں وضع کی گئی، حدیث میں اضافہ کیا گیا، اس کو ذبح کر. اور اس شخص کو تنبیہ کی کہ آئندہ تم نے خبردار ہو جو ایسا کوئی اقدام کیا، اور اپنی مجلس سے اس کو نکال. کس طرح احتیاط تھی، کوئی ایک لفظ بھی غلط جھوٹا اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوخ نہ ہو سکتا. تو بڑی احتیاط کی ضرورت روایت حدیث میں، بیان حدیث میں بڑی احتیاط کی. تبھی تو آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت کم حدیثوں کے راوی، اسی احتیاط کی خاطر، اسی احتیاط کی خاطر. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ہم نے شروع میں عرض کیا کہ ایک حدیث کب پایا ثبوت کو پہنچتی، کتنی شرائط کے ساتھ اور کتنی منازل طے کرنے کے بعد یہ محدثین کی احتیاط. اس احتیاط کو ملحوظ رکھا جائے، بغیر احتیاط کے کوئی حدیث اگر منسوخ کرو گے اللہ کے پیغمبر کی طرف اور وہ جھوٹی ہوئی تو بڑی اس کی بھیانک، بڑی بھیانک، اور لوگ اس میں کوئی پرواہ نہیں کرتے. اور سب سے خطرناک چیز مذہبی تعصب، مذہبی تعصب. جیسے ایک مستقل ایک فقہی گروہ ہے احناف، فقہی گروہ احناف، ان کی تین حدیثیں آپ کو سنا. ایک وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا نعمان ابن ثابت، ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا. نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کا نام، تو اپنے امام کی شان میں ایک جھوٹی حدیث کو گھڑا گیا اور پیغمبر اسلام کی طرف منسوخ کیا. اس دور میں احناف کے مقابلے میں شوافی تھے، حنفی کے مقابلے میں شافعی تھا. امام شافعی کے بارے میں ایک حدیث گھڑی کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یکون فی امتی رجل اسمہ محمد بن ادریس ہو اطر علی امتی من ابلیس. میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا محمد ابن ادریس, وہ میری امت کے لیے خطرناک ہوگا ابلیس سے بھی زیادہ. امام شافعی رحمہ اللہ امت کے امام, بلند پایا محدث, جن کو امام مالک نے دیکھا تو دیکھ کر فرمایا ارا فی وجهک نورا, اے شافعی مجھے آپ کے چہرے پر نور دکھائی دے. علم کا نور, تقوی کا نور, تعلق باللہ کا نور. اور کتنا ظلم کیا گیا, حدیث گھڑی گئی کہ ایک شخص ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا, میری امت کے لیے وہ ابلیس سے زیادہ خطرناک. تیسری حدیث یہ گھڑی گئی کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ کے انگارے. کہاں لکھی ہے, کہاں لکھی؟ یہ تعصب, تعصبی جو مذہبی تعصب, تو وجہ کوئی بھی ہو یہ معاملہ انتہائی خطرناک, انتہائی خطرناک. اور سب سے زیادہ خطرناک کھیل وہ جماعت کھیل رہی ہے جو تبلیغ کے نام پر جگہ جگہ کھیل رہی ہے. ان کے تو عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ تبلیغ کی مصلحت کی خاطر جھوٹی حدیثیں بیان کرنا چاہیے, تبھی ان کی کتابوں میں جھوٹ, ان کے بیانوں میں جھوٹ, ان کی دعوت میں جھوٹ, ان کا سارا منہج فراڈ پر قائم. گشت میں لوگوں کو گھیریں گے یہ کہہ کر کہ فلاں مسجد میں آؤ, اللہ رسول کی باتیں ہوں, اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے سب تیار ہو جاتے ہیں. مسجد میں پہنچ جاتے ہیں, جب سب لوگ گر گئے, جمع ہو گئے, ان کو بٹھا لیا اور کھول لیا کیا تبلیغی نہیں, جس میں اگر روایتیں ہیں تو بیشتر جھوٹی اور ضعیف اور مکروب ہیں. یہ فراڈ نہیں, فراڈ نہیں, جمع کیا اللہ رسول کے نام پر اور بیان کیا ہو رہا ہے, بزرگوں نے فرمایا, بزرگوں نے فرمایا. یہ دین نہیں, یہ دین نہیں ہے, اور نہ ہی یہ دعوت دین کا انداز. لہذا اصل منہج تقویٰ کو پہچانو اور منہج عدل کو پہچانو, جس پر الحمدللہ محدثین قائم تھے اور عہد الحدیث اس منہج کے وارث ہیں اللہ کے فضل کرم. آپ ہمارے بیانات میں قرآن سنیں گے, صحیح احادیث سنیں گے, حوالوں کے ساتھ, اسانید کے ساتھ, کوئی غلط بات, کوئی موضوع بات ہمارے اسٹیجوں پر نہیں سنیں گے. اور یہ منہج تقویٰ ہے, انتہائی احتیاط کا منہج. لہذا اس تعلق سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور بڑی گریز کی ضرورت ہے. اگر پیغمبر اسلام کے نام سے کوئی بات آپ نے بیان کرنی ہے تو آپ کب بیان کریں گے؟ جب اس کی صحت پوری طرح ثابت ہو, سند میں متن اس کی صحت کا ثبوت آپ کو مل جائے, تب آپ نے بیان کرنا ہے. اس شعور اور تحقیق کے بغیر اگر آپ بیان کریں گے تو اس بعید کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم. بڑی خطرناک یہ بات ہوگی. اللہ پاک ہم کو فہم عطا فرما دے اور صحیح سمجھنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرما دے, اس منہج عدل پر عمل کی توفیق دے جس پر صحابہ کرام قائم تھے, تابعین قائم تھے, ائمہ اہل سنہ قائم تھے. وہی انشاءاللہ کامیابی کا راستہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.